أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. ہماری گفتگو بحمد اللہ لقاء الہی در ولایت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آج ہم خدا کے فضل و کرم سے چوتھی منزل پر ہیں، اور اب تک کی جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کے توسل سے رونما ہونے والا جو انتہائی غیر معمولی واقعات کا ایک تسلسل، جو 6 مہینوں کے عرصے میں تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا، اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں، مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، مختلف سنتوں کے ذریعے سے السلام علیکم اس کی یاد بناتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی آیتوں سے رہنمائی لیتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یعنی در حقیقت ہمیں جہاں جہاں بھی معصوم کی ذات انوالو ہوتی ہے تو ایک بات السلام علیکم جہاں جہاں بھی معصوم کی ذات انوالو ہوتی ہے تو ہمیں ایک نقطہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا چاہیے، جو ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ اگر ہم معصوم کے کام کو فقط دنیا کے اندر محدود کر کے دیکھیں تو اس سے بڑی خطا اور حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ معصوم کی ذات اور شخصیت جو ہے وہ در حقیقت عرشی شخصیت ہے، یعنی وہ شخصیت ہے کہ جو کہاں سے، جن کا وجود کن سے متعلق ہے؟ عرش الہی سے متعلق ہے. معصوم کی ذات در حقیقت آخرت، جی ایک صلوات پر معصوم کی ذات در حقیقت آخرت اور قیامت کا نمونہ اور یادگار ہے. تو اگر ہم معصوم کا کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل فقط دنیا کی زندگی کے اندر اس کو لمیٹڈ کر کے دیکھیں تو یعنی ہم نے معصوم پر حقیقتاً ظلم کیا، ہم نے ان کے کام کی حقیقت کو یا وہ جو ہمیں جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں اس مقصد کو ہم نے ضائع اور برباد کیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ آیت یہ آیتیں سورہ فجر کی آخری آیتیں کہ جن کا بہترین مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ آیتیں لقاء پروردگار اور لقاء الہی کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نفس مطمئن کی منزل پر پہنچائے، پھر خدا کی طرف سے اس کو انویٹیشن آتی ہے کہ آؤ میری طرف، اپنے رب کی طرف آؤ بندے بن کر، میرے بندے بن کر، اور پھر انسان مقام تسلیم و رضا تک پہنچتا ہے. مقام تسلیم و رضا کے بعد خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فائنل انویٹیشن آتی ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں. تو یہ لقاء رب ہے، یہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مقام لقاء رب ہے، جو ہم پہلے اس کو بیان کر چکے. ہمارا جو مین ایکسپلوریشن ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا یہ جو کچھ بھی ہوا 60 اور 61 ہجری میں، کیا یہ ایک ون آف سیریز آف ایونٹس تھا، یا امام حسین علیہ السلام نے ایک سنت، ایک راہ، ایک صراط قائم کی ہے کہ اگر اس کے اصولوں اور قوانین کو سمجھ لیا جائے تو ہر دور کا انسان اس راہ کو طے کر سکتا ہے. یعنی ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ، جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یا جس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو، افعال کو، جو کچھ آپ نے بیان کیا، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا، اگر اس پر آپ باریک بینی سے نظر ڈالیں تو آپ کو وہ تمام اصول اور قواعد ملتے ہیں. صحیح؟ یعنی جیسے میں تھوڑا تھوڑا، تاکہ ہم اپنی پچھلی گفتگو سے کنیکٹ ہوتے جائیں، کہ جیسے میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ چھوٹا سا خطبہ جب آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تھا، جس کا اختتام اس بات پر تھا کہ جو اپنا خون فدا کرنا چاہتا ہے اور اپنا وطن لقاء اللہ میں بنانا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رحلت کرے، کوچ کرے. ٹھیک ہے، رحلت کا لفظ ہم نے عرض کیا تھا کہ معنی خیز ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم اب اپنی موت کی طرف جا رہے ہو، تم نے اب چھوڑ دیا سب کچھ. فلیرحل معنا. اور اسی طریقے سے جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اور جملے اور کلمات کے، جس میں آپ نے موت کی ایک عجیب و غریب تعریف بیان فرمائی، ان الموت قنطرۃ، کہ بے شک موت ایک پل ہے، موت ایک برج ہے. اب یہ تعریف شاید آپ کسی کی بھی زبان سے نہ سنیں کہ بے شک موت ایک پل ہے، کہ جس کو عبور کر کے، جس کو کراس کر کے تم تکلیفوں اور اذیتوں کو پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں پہنچ جاؤ گے. تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس ٹرانسفارمیشن کو یا اس جرنی کو ناپسند کرے، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے اس میں، کہ اگر موت تمہارے سامنے ہے، اگر موت کا مرحلہ تمہارے سامنے آ گیا تو اس سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک بہت منافع بخش ڈیل ہے جو تمہارے سامنے ہے. تو پہلا اصول جو ہم نے اخذ کیا تھا اور جس کو ہم نے کل کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا جو فارمولا ہے، جو آپ کی کہہ لیں ریسیپی ہے لقاء اللہ کی، اس کے اندر پہلی میڈیسن کیا ہے، پہلا نسخہ کون سا ہے؟ محبت حق. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز کیا عطا کی انہیں، سب سے پہلا کس چیز کا بیج بویا ان کے قلوب میں؟ محبت حق کا. اچھا، محبت کو بھی میں نے ڈیفائن کیا، ظاہر ہے میں وہ ساری چیزیں دوہرا تو نہیں سکتا، صرف مطلب میں اس کو آپ کو کہ ہاں یہ سب باتیں آپ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنی ہیں. محبت کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے، اور محبت میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ کیا، کہ محبت ایموشنز یا فیلنگز کا نام نہیں ہے، محبت جاذبہ ہے، جذب ہے. محبت اس حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو اس کا محبوب اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اس جاذبے کا نام محبت ہے، اور یہ بر بنائے معرفت ہوتی ہے، بر بنائے علم محبت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آج میں ایک اور چھوٹا سا جملہ آپ سے عرض کروں اسی تعریف کے لیے کہ محبت اور محبت حق کیا ہوتی ہے۔ محبت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ بیک وقت نار اور نور ہے۔ خیر آپ محبت کی حالت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بیک وقت سائملٹینیسلی نار و نور ہے۔ نار کیا ہوتی ہے؟ آگ، فائر جو ہوتی ہے نا آپ کو انرجی دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، گرم جوشی دیتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ کام بھی محبت کا ہے۔ اور محبت نور اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پورے رستے کو روشن کر دیتی ہے، آپ کنفیوژن میں نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ ایمبیگیوٹیز اور کنفیوژنس کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب کسی نہ کسی مفاد کے چکر میں پڑ جائے۔ محبت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو قربانی تک لاتی ہے، جو اپنا سب کچھ دینے پر آمادہ کرتی ہے، کہ وہ راہ کو آپ کے سامنے روشن کر دیتی ہے۔ تو محبت نار بھی ہے اور نور بھی ہے۔ جو شعلہ محبت ہے وہ آپ کو وہ حرارت و توانائی بھی فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ نورانیت بھی دیتا ہے کہ آپ کے سامنے سے شک اور شکوک و شبہات کے تمام پردے زائل ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں کچھ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آپ سے بھی شیئر کروں، بہت اچھے مجھے اشعار لگے حافظ شیرازی کے۔ اور جو ایک بات ہے، بہت معذرت اور ادب کے ساتھ جو کہنے کا دل چاہتا ہے بار بار، کہ ہم لوگ شاید اب ادب یا اس کی لطافت سے لطف اندوز ہونے کے بہت کم قابل رہ گئے ہیں۔ یعنی جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ جو بزرگ تھے جیسے رشید ترابی صاحب اور اس جیسے لوگ جو گفتگو کرتے تھے، اور لوگ واقعی اس کو انجوائے کرتے تھے کہ وہ گفتگو، یعنی کہ اگر وہ گفتگو آج ہمارے سامنے کر لی جائے تو شاید 80-90% لوگ یہ کہیں کہ بھئی نہ ہم اس کے قابل نہ وہ ہمارے قابل۔ تو بہرحال کچھ اشعار ہیں فارسی کے جس میں بڑی خوبصورت اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اسی موضوع پر، کہ جو علوم الہی ہوتے ہیں نا، جو عطائے خدا ہے، محبت حق کی جب ہم بات کر رہے ہیں، حافظ اس کو بیان کرتے ہیں کہ لطیفہ است نہائی۔ یہ محبت حق کیا ہے؟ ایک لطف ہے۔ لطف کا مطلب سمجھتے ہیں، لطف کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو خوشبو، خوشبو لطیف ہے، یعنی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ایون اگر وہ آپ کی ناک میں اسمیل بن کے بھی پہنچتی ہے نا تب بھی آپ کو نظر نہیں آتی، بس وہ ایک چیز ہے کہ جو آپ کے اندر اتر جاتی ہے، یہ لطف ہے۔ تو محبت حق کیا ہے؟ ایک لطیفہ اس نہائی جو اندر چھپا ہوا ہے، نہا ہے، پوشیدہ ہے، پنہا ہے، ایسا لطف ہے کہ عشق از آن خیزد، کہ اس لطیفے میں سے عشق برآمد ہوتا ہے۔ وہ جو لطف الہی ہے جب انسان کے قلب پر اثر ڈالتا ہے تو وہاں سے عشق طلوع ہوتا ہے۔ کہ نام آن نہ لب لال و خط زنگاری است، کہ وہ جو عشق وہاں سے طلوع ہوتا ہے تو اس کا نام، اس کے لیے آپ لال و گوہر یا سونے میں لکھے ہوئے حروف، یہ سب وہ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ جو محبت حق ہے وہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آتی، مدرسے یونیورسٹی سے نہیں آتی، وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اذن خدا سے معصوم کا ہاتھ آپ کے قلب کو چھو لے۔ کہ جس کو یہ حافظ کہہ رہے ہیں نا لطیفہ، لطف، وہ لطف کب آتا ہے؟ دل کی گہرائیوں میں، نہان وجود میں، کہ جب خدا کی مہربانی، اس کی رحمت وہ اجازت نامہ جاری کر دے کہ میرے ولی کا ہاتھ تمہارے دل پر آ جائے. باقی کچھ نہیں. جمال شخص نہ چشم است نہ زلف و عارض و خال. انسان کا جو حسن و جمال ہے, بندے کا جو حسن و جمال ہے, نہ اس کی خوبصورت آنکھوں سے ہے, نہ اس کی زلفوں سے ہے, نہ اس کی شکل سے ہے, اور نہ خال یعنی تل. زمانے اب یہ بہت پرانی شاعری ہے کہ پرانی شاعری میں گورے رنگ پر تل بڑی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو نہ وہ تل ہے, نہ وہ قیافہ ہے, نہ آنکھ ہے, آنکھوں کے حسن ہے, نہ زلف ہے. ہزار نقطہ دری کاروبار دلداری است. یہ سارا کا سارا کاروبار جو ہے نا, وہ دل دینے والا کاروبار ہے. کہ انسان یعنی جو ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے جو پڑھتے ہیں, دل دینے والا کاروبار ہے. کہ آپ اگر ان شہدا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں زیارت عاشور میں, تو آپ کیا کہتے ہیں, آخری جملے کیا ہیں, بذلوا مہجہم, جنہوں نے اپنا سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی معیت میں فدا کر دیا, قربان کر دیا. یہ دل داری والا کام ہے, جو اپنا دل و جان لے کر فدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, چاہت رکھتا ہے, وہ چلے اس رستے پہ. یہ راہ اس کی ہے, یہ راہ قیل و قال کی نہیں ہے, یہ راہ بحث و مباحثے کی نہیں ہے. درست. تو پہلی چیز کیا ہے, محبت حق. محبت حق کہ امام حسین علیہ السلام نے کا جو مین فارمولا ہے, جس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے وجود کو وہ انرجی پرووائڈ کی کہ وہ اتنا بلند ہو سکیں, وہ انرجی کہاں سے آ رہی تھی, وہ نار و نور کہاں سے آ رہا تھا, محبت حق سے آ رہا تھا. لیکن اب اگلا مرحلہ. اور پھر ہاں ایک بات اور یاد دلا دوں کہ کل میں نے یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی اسی حساب سے موڑیں. یعنی جو کچھ بھی ہم عبادت انجام دیں وہ محبت خدا کی بنیاد پر ہو, نہ کہ جنت و جہنم کی بنیاد پر. یعنی جیسے اگر آپ شب عاشور دیکھیں تو شب عاشور, اب مختلف لوگوں کی نظر میں شب عاشور مختلف ہے, لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شب عاشور کیا ہے, راز و نیاز و اظہار محبت کی رات ہے. کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت کس قدر محبوب ہے. اس رات میں جو لوگ بھی یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے, وہ جنت و جہنم کی فکر میں نہیں تھے اپنی, ان میں سے کسی کو جنت و جہنم کی فکر نہیں لگی ہوئی تھی. وہ رات کس میں گزاری ہے, اپنے محبوب کی بارگاہ میں راز و نیاز میں گزاری ہے, اس اظہار الفت میں گزاری ہے. ٹھیک. تو یہ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم اس جگہ تک آنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں, تو پہلا کام ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے تمام اعمال خصوصاً عبادات محبت کی بنیاد پر انجام دیں, اور خدا سے مسلسل دعا کرتے رہیں کہ اللہ کس کس کی محبت ہمارے اندر ڈال دے. اپنی محبت, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت, جس کو خدا محبوب رکھتا ہے اس کی محبت, اور ہر اس عمل کی محبت جو خدا کو ہم سے راضی کر دے. یہ مسلسل مانگتے رہیں, یہ مسلسل دعا کرتے رہیں. یہ ہمارے نسخے کا پہلی سطر. ٹھیک ہے, پہلی میڈیسن. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ اب جو ایک نیا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا جو کہ ظاہراً صرف اس زمانے کے کتنے لوگوں پر پاسبل ہو سکا, اراؤنڈ 100, یعنی لاکھوں کی جو مسلمان آبادی تھی اس میں سے تقریباً صرف 100 آدمی ایسے میسر ہو سکے کہ جن پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تھراپی اپلائی کر سکے کامیابی کے ساتھ، باقی تو سب رہ گئے باہر. یعنی کہ اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے، بزرگان بھی تھے، صحابہ بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ تو نہیں اس راہ کو طے کر پائے. اور میں پھر وہی آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ جنت جانے کا نہیں ہے. جنت کے بہت سارے درجات ہیں. جو ایک عام عمومی درجہ جنت ہے جو کلوز ٹو مادی لذات ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو مل جائے گا. امام حسین علیہ السلام کا جو کام ہے وہ اس جنت تک پہنچانا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہشت لقا تک لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر کوئی امام حسین کے پاس خالی تو اسے امام حسین کے اس پر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر وہ خالی اس جنت میں جانا چاہتا ہے. تو بہرحال، تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ نفس کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ جو محبت حق کا بیج جس میں ڈالا جا سکے، کیونکہ ہم اگر اس نفس کی پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں تو وہ 100 to the ratio of few million آتی ہے. یہی آ رہی ہے نا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ نفوس کتنے ہیں، کتنے پائے جاتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے دور میں ایسے کتنے نفوس ملے کہ جن میں آپ نے اس بیج کو آپ بو سکے، جن کو آپ وہاں تک لے جا سکے، تو وہ کتنے ملینز کی پاپولیشن میں 100. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نفس محبت حق کے بیج کو قبول کر کے گرو کرا سکتا ہے وہ نفس کامیاب ہے، وہ ریئر ہے، وہ ریئرٹی ہے، وہ میجورٹی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا. تو اب یہاں سے ہمارے لیے جو دقت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ پھر اگر ہم اس جگہ تک آنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک میرے نفس میں وہ اہلیت نہیں پائی جائے گی کہ امام زمان میرے قلب پر کام کر سکیں، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے اس راہ پہ آنا. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی نا کہ یہ مقام جو ہے یہ کب حاصل ہوتا ہے. یہ مقام خالی باتوں سے نہیں ملتا، یہ مقام اس وقت آپ کو نصیب ہوگا اور مجھے انشاءاللہ کہ جب میرے قلب تک امام زمان کا ہاتھ پہنچ سکے گا، جو ان کا دست ید اللہ ہی ہے. جب میں یہاں سے وہ ساری رکاوٹیں ہٹا لوں گا اور اس کے بعد انہیں بلاؤں گا اور پکاروں گا کہ اب یہ سینہ اور قلب آپ کے حوالے، تو پھر وہ بی جائے گا نا، تو پھر وہاں سے گروتھ شروع ہوگی. تو اب ہمارے لیے جو دوسرا مسئلہ آیا وہ یہ کہ وہ نفس کیسا ہونا چاہیے، اس نفس کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس نفس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے کہ جس میں محبت حق کا بیج بویا جا سکے. تو اب وہاں پر، یہاں سے اب ہمارا دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے اس حوالے سے، اور وہ کیا ہے. وہ نفس جو کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ایک فقرہ یاد رکھیے گا، یہاں سے کل میں بات دوبارہ شروع کروں گا. وہ کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ظہر یا عصر عاشور کے وقت مخاطب کیا جب معاملات بہت سخت تھے اور جب کچھ اصحاب اس کی سختی کو محسوس بھی کر رہے تھے، اس وقت آپ نے ان کو مخاطب کیا تھا فبرن بنل کرام. بنل کرام، بنی یعنی بیٹوں، کرام کرامت کے بیٹوں. یہاں سے اب ہمیں وہ دوسرا کلو ملتا ہے کہ حق کی محبت کریم نفس میں بوئی جا سکتی ہے. جو نفس اور قلب اپنے اندر صفت کرامت رکھتا ہے، اس نفس کے اندر محبت حق کو بویا جا سکتا ہے. کرامت کے حوالے سے میں پہلے ایک تعریف بیان کر دوں. آج میں کوشش کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس گفتگو کو الحمدللہ آن لائن بھی خاصے حضرات سن رہے ہوتے ہیں، और उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सवाल जवाब नहीं हो पाता या बहुत ज़्यादा कंटेक्ट नहीं हो पाता, तो मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि गुफ्तगू सादा रहे। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें फ़ेल हूँ या कामयाब हूँ, कि इल्मी गुफ्तगू कम से कम हो और उस अंदाज में बात हो जो ज़्यादा आम फहम हो, मिसालों के ज़रिए से हो या जिसको ईज़िली समझा जा सके। तो इंशाल्लाह करामत के हवाले से आज मैं सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन बताकर और सिर्फ मिसालें बयान करूँगा, ठीक है। कोई कंसेप्ट के हवाले से अक़वाल मासूम के और आयत कुरान के हवाले से गुफ्तगू कल करेंगे इंशाल्लाह बताईद इलाही के, ताकि पहले आपको करामत का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाए कि करामत होती क्या चीज़ है, मिसालों के ज़रिए से। क्योंकि जैसे मोहब्बत के बारे में भी जब हमने गुफ्तगू की तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि मोहब्बत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल बहुत होता है, मानवियत नहीं पता हमें, उसकी हकीकत नहीं पता। तो इसी तरीके से करामत का वर्ड भी, बल्कि करामत के माना भी मेरे ख्याल है कि स्पेशली वो लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं, अरबी दान नहीं हैं, वो करामत का माना भी दुरुस्त नहीं समझते, ठीक है। करामत का माना हमारी नज़र में क्या है, ज़्यादातर मेहरबानी, मर्द करीम यानी जो इंसान मेहरबान है। करामत का माना ये नहीं है, करामत का माना ये है कि हर पस्ती और घटियापन से बालातर। करीम किसको कहते हैं, इंसान करीम कौन है, जिसमें किसी किस्म की पस्ती और खसासत और लोलीनेस मीननेस ना पाई जाए, वो करीम। यानी जैसे कुरान करीम, तो कुरान करीम का मतलब कुरान मेहरबान तो नहीं हो सकता ना, ये तो आपको समझ रहे हैं ना। कुरान करीम का जो वर्ड है तो ये कुरान मेहरबान तो सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो कुरान करीम का क्या मतलब है कि ये वो कलाम है जिसमें किसी किस्म की पस्ती और घटियापन नहीं पाया जाता, जो हर लोलीनेस से बालातर है। रसूल करीम मेहरबान है रसूल, लेकिन रसूल करीम का मतलब ये नहीं है। रसूल करीम का मतलब है कि ये रसूल जिसके किरदार में जर्रा बराबर भी कोई झोल या पस्ती मौजूद नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये करीम का माना है, ये माना आपने समझ लिया। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला था, हैहात मिन्नत ज़िल्ला, ये करामत है या नहीं है, हैहात मिन्नत ज़िल्ला, अगर आप गौर फरमाएं तो ये करामत पर मबनी, यानी कि ज़िल्लत हमारे किरदार का हिस्सा नहीं है। न जलील होके जीना, न जिल्लत को कबूल करना, ये करामत है, ये जात की करामत है। तो जिस नफ्स में करामत पाई जाती है वो नफ्स इस लायक होता है कि उसमें इमाम मोहब्बत हक का बीज बो सकते हैं, उसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। अब मैं उसकी आपको सिर्फ मिसालें, जैसा मैंने कहा कि आज मैं सिर्फ मिसालों से आगे कुछ भी नहीं बात करूंगा, ठीक है। नो डेफिनेशंस, कोई आयत कुरान नहीं, कोई उसकी तफसीर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ताकि मिसालों के ज़रिए से जो है ना बात आपको करामत और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक मैं बहुत ही सादा मिसाल से, यानी कुछ मिसालें वो हैं कि जो करामत की हैं और कुछ मिसालें वो हैं कि जो करामत के मुकाबले में क्या आएगा, फिर रजालत, खसासत, खबासत, यानी पस्ती, घटियापन, किरदार का, ईमान का घटियापन, ये करामत के अपोजिट है। तो मैं वो कुछ मिसालें आपको समझाता चला जाऊं ताकि आपको उसका मायना और उसकी हकीकत, उसका स्कोप क्लियर हो जाए। और ये तमाम की तमाम मिसालें रियल है, रियल मतलब रियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, ये कोई कहानी नहीं है, इसमें से कोई भी कहानी नहीं है। पहली मिसाल एक हमारे दोस्त की है, और मुझे ये भी पता है कि वो इस मजलिस को भी सुन रहे होंगे, उनके बुज़ुर्गों की मिसाल है, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें खुद पता है या नहीं पता, कि एक इंसान है कि जो जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर लोग ظاہراً تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن لوگ صرف اس لیے وہاں پر نوکری کرتے ہیں کہ اوپر کی کمائی بہت ہوتی ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو کلرک ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، ان کے عالیشان گھر ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک ادارے میں کام کرنے والے شخص نے زندگی بھر کام کیا، اور جب انہیں پوری زندگی، اور کثیر العیال بھی تھے، اور اپنی پوری زندگی کہاں گزاری؟ ایک کسی کالونی میں، چھوٹے سے گھر میں بچوں کو لے کر، لیکن صرف اپنی تنخواہ پر، جبکہ وہ رشوت اور ان سب کے بہت بہت مواقع موجود تھے. اور مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا گیا، بیٹا اگر میں چاہتا تو آج تم اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ رہے ہوتے، بلکہ سامنے بنگلوں میں تمہارا گھر ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہے، لیکن اصل میں نے اس کے لیے نہیں یہ واقعہ بیان کیا. اصل جملہ کیا ہے کہ لیکن مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ خوف آتا رہا کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو امام حسین علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ اصل بات ہے کہ میں کیوں نہیں، میں نے کبھی اس چیز کو ہاتھ لگایا. اور پھر یعنی اس کا آپ زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا، تو پھر اس کی اتنی برکتیں خدا دیتا ہے آپ کی اولاد کو، اور رزق حلال کی جو برکتیں ہیں کہ پھر جو اولاد اور نسلوں کو نصیب ہوتی ہیں. یہ نفس کی کرامت کی ایک بیس لائن مثال ہے کہ یعنی ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی انسان کو، مومن کو کہنا چاہیے کہ جی خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. نہیں، اتنا بھی اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام سے نا اس لیول پر بھی جڑ رہے ہیں نا، یہ بھی آپ غور کریں نفس میں کرامت پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے. کرامت یعنی میرا نفس اس بات سے بالا تر ہے کہ میں گناہ کروں. کریم نفس کی علامت کیا ہے؟ کریم نفس کی صفت کیا ہے؟ اس لیے نہیں میں گناہ سے بچ رہا کہ جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ کریم نفس نہیں ہے جو خوف جہنم سے گناہ کو چھوڑتا ہے. کرامت نفس یہ ہے کہ میرے نفس کے شایان شان نہیں ہے، میرے نفس کی حرمت اس سے بلند ہے کہ میں گناہ کروں، میں حرام میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے آپ کو بالکل بیس لائن اگزامپل دی کہ جو بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کرتا ہے کم از کم اتنا تو ہو، یہ منیمم لیول ہے کہ میں ساری زندگی امام حسین پر روتا رہا اور امام حسین کا ذکر کرتا رہا، تو بھائی امام حسین کو شکل بھی تو دکھانی ہے. یہ مال حرام لے کر جاؤ گے امام حسین سے ملاقات کو، اپنے وجود میں اپنے اولاد کو حرام پر پال کر جاؤ گے امام حسین کو منہ دکھانے؟ اگر یہی سب حرکتیں ہیں تو زیارت عاشور میں کیوں پڑھتے ہو اللہم اجعلنی عندك وجیہا بالحسین علیہ السلام، اے خدا تو مجھے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے مجھے میری شکل دکھانے کے قابل کر دے. تو یہ پڑھ پڑھ کے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. یہ اس کرامت کی بیس لائن مثال ہے. اب مثال نمبر ٹو، یہ واقعہ ہے ایک ایسے انسان کا کہ جو ظاہراً کوئی عارف نہیں ہے، ولی اللہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، ایک بالکل عام انسان ہے. اور شاید آپ لوگوں نے ان کا واقعہ سنا بھی ہوگا. اور جب یہ طحہ، خاص طور سے ہمارے بیٹے جب ایران جا رہے تھے، تو اس وقت میں نے خاص طور سے ان سے فرمائش کی تھی کہ ان کی قبر پہ جا کے جو ہے نا ایک فاتحہ پڑھیں اور سلام عرض کریں. وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حاج طیب رضائی، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا نا یہ نام، حاج طیب رضائی. ان کی قبر کہاں پر ہے؟ درگاہ شاہ عبد العظیم حسنی تہران میں ہے نا، جن کا روزہ کافی بڑا، ان کے صحن میں ان کی قبر ہے. ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ وہ تھے سمجھ لیں ایک پہلوان تھے. ایران میں کافی پہلوانی اور یہ سب ہے، ان کا جمنیزیم تھا تہران میں. انقلاب سے پہلے کے زمانے میں ساوک والے جو شاہ کی سیکرٹ سروس تھی اور وہ تھے, انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ اس بات کو بیان دیں اور لکھوائیں اور ریکارڈ کرائیں کہ آغا خمینی کی طرف سے تم کو پیسے ملے ہیں یہ جھگڑا فساد کرانے کا. ٹھیک, اس بندے خدا کا ایک جواب تھا جس پر وہ قائم رہا, میں سید پر تہمت نہیں لگا سکتا. اب دیکھیں مطلب انسان کے بھی کیا کیا, میں سید پر تہمت نہیں لگا سکتا. اور تشدد برداشت کرتے کرتے یہ بندہ خدا شہید ہو گیا, اور خدا نے ان کو وہ عزت دی. حالانکہ جیسا میں نے کہا بالکل عام آدمی تھے, ان کا یہ تہران کے اندر ان کی وہی دکانیں تھیں اور وہ اکھاڑا اور وہ سب وہ چلا رہے ہوتے تھے, اور اس جگہ پر درگاہ عبدالعظیم حسنی وہاں پر وہ ہیں مدفون ہیں, اور جہاں سے جن عالم کی زبان سے یا ان کی تحریر میں جو میں نے سنا ہے محمد حسین حسینی تہرانی, وہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے تھے کہ اے بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میں ان کی قبر پہ کیوں جاتا ہوں, اتنے بڑے عالم عارف, کہ یہ قیامت میں ان جیسے لوگ میری شفاعت کریں, کیونکہ حق پر باقی رہنا نا حتیٰ یہ کہ جان چلی جائے آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. یہ باتیں کرنا یہ سب کرنا بہت آسان ہے, حاج طیب رضائی یہ کرامت نفس کی اس سے اوپر کی مثال ہے کہ انسان اس جگہ پر آ جائے اس مقام پر آ جائے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ والا جو کام ہے یہ میں نہیں کر سکتا, تم جس پر جس گھٹیا حرکت پر مجھے مجبور کرنا چاہ رہے ہو کہ میں یہ اس بات کی طرف یعنی قبول لوں کہ مجھے انہوں نے پیسے دیے اور فساد کرایا اور فتنہ برپا کرایا, میں سید پر, بہت عجیب جملہ ہے, میں سید پر تہمت نہیں لگا سکتا, یہ کرامت نفس ہے. ٹھیک, اس کے بعد تیسری مثال وہ ہے کہ جو آپ منفی طرف سمجھ لیجئے, یعنی اس میں مثبت اور منفی دونوں ہیں. کل ہم بات کر رہے تھے جناب مسلم کی اور پورا جو کوفے کے اندر جو واقعات ہوئے اس میں. اب ظاہر ہے کہ جو وقت کی ایک لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی چیزیں سمیٹنا پڑتی ہیں, اس کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے, اور گرفتار کا ورڈ شاید درست نہ ہو, یعنی ان کو دھوکے سے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا, کیونکہ ان کو محمد اشس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, آپ میری امان میں ہیں, اور حضرت مسلم نے اس کو قبول کیا تھا, اور پھر یعنی آپ چلیں, اور یہ بنو میہ جو ہیں یہ آپ کے ابن عم ہیں, آپ کے چچا کی اولادیں ہیں, یہ آپ سے اتنا برا سلوک نہیں کریں گے. تو مسلم آئے وہاں تک, جب وہاں تک پہنچے دربار میں آئے ہیں مسلم, تو اب انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے, تب میں بچوں گا نہیں زیادہ. تو انہوں نے اپنی وصیت کی دربار میں آنے کے بعد وصیت کی, اور آپ شاید یقین نہیں کر سکیں گے کہ وہ وصیت کس کو کی, وہ وصیت کس کو کی, عمر ابن سعد کو جو دربار میں بیٹھا تھا, اس کے پاس گئے اور اس کو قریب بلایا, مطلب باقاعدہ عبید اللہ ابن زیاد سے پرمیشن لی کہ میں اس کو کنارے لے جا سکتا ہوں کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور اس کے بعد وصیت کی تین چیزوں کی کہ میں یہاں پر کوفے میں رہتے رہتے میرے اوپر کچھ قرض آ گیا ہے, تو مدینے میں جو میرا مال ہے یا میری جائیداد ہے اس سے لے کر اور میرا قرض ادا کر دینا. تو یہ انسان کو مقروض دنیا سے نہیں جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ حسین کو یہ اطلاع پہنچا دینا کہ کوفے کے یہ حالات ہو گئے, اور مسلم اس بارے میں کیوں پریشان تھے؟ اس لیے پریشان تھے کہ وہ پہلے خط بھیجوا چکے تھے کہ کوفے کے حالات بہترین ہیں. جب 17 یا 18 ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی تھی, سب بالکل میدان صاف نظر آ رہا تھا, تو وہ قیس ابن مسحر کے ہاتھ خط بھیجوا چکے تھے. تو اب یعنی کہ اس وقت جب مسلم نے گریہ بھی کیا ہے نا, روئے بھی ہیں, تو لوگ سمجھے کہ مسلم اپنی جان کے خوف سے رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا مجھے اپنا خوف نہیں ہے, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام جو ہے وہ میرا خط پڑھ کر یہاں آئیں گے تو وہ کس مشکل میں پڑھیں گے. تو حسین کو اطلاع بھیجوا دینا کہ یہاں کے حالات پلٹ گئے. اور تیسرا یہ کہ میرے بدن کو زمین میں دفن کرا دینا. میرا بدن, کیونکہ یہاں میرا کوئی وارث نہیں ہے, یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو میرا بدن یوں ہی نہ پڑا رہے. اور کل میں نے آپ کو آخر میں یہ جملہ سنایا تھا کہ جو لوگ کوفے سے, جنہوں نے آ کر کوفے کے حالات کی اطلاع امام حسین کو دی تھی, تو انہی الفاظ میں دی تھی کہ فرزند رسول خدا کے واسطے کوفے نہ جائیے گا, کیونکہ ہانی اور مسلم کی لاشوں کو پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے. مسلم عمر سعد کو وصیت کر کے ہٹے ہیں اور عمر سعد ابن زیاد کے برابر بیٹھا ہے اور اس نے یہ بتا دیا کہ مسلم نے یہ بات کہی تھی. اور عبیداللہ ابن زیاد جیسا شخص ایک جملہ کہتا ہے کہ جو امانت دار ہے, امین کبھی خائن نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی خائن کو امین سمجھ لیا جاتا ہے. جملہ واضح ہو رہا ہے؟ امین جو ہے, امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی جو خیانت دار ہے نا, خیانت کار, اس کو امین سمجھ لیا جاتا ہے, تو وہ ہے. اور یہی وہ کیریکٹر تھا کہ جس کو عبیداللہ ابن زیاد نے بعد میں ایکسپلوئٹ کیا ہے, کیونکہ عمر ابن سعد کا کیریکٹر جو تھا نا, یہ گھٹیا پن, یعنی اب میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دوسری طرف دیکھیے, یعنی وہ نفوس جو اینٹی کرامت کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں, رزالت رکھتے ہیں اپنے اندر, وہ کیا ہوتے ہیں کہ عمر سعد یہ سارے کام کیوں کر رہا تھا, حالانکہ اس کو ظاہراً خوف بھی نہیں تھا. باقی تو کوفے کی عوام تو خوف میں مبتلا تھی نا, عمر سعد کو ظاہراً خوف بھی نہیں تھا, صرف لالچ, صرف لالچ, مال دنیا کی, حکومت کی حرص و حوث. اور اس نے, ابن زیاد نے کہا کہ مجھے باقی چیزوں سے مطلب نہیں ہے, لیکن اس بات کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلم کی لاش قتل کے بعد زمین میں دفن ہوگی, اس کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. باقی مجھے ان کے مال سے مطلب نہیں ہے, اور حسین جب آئیں گے تو دیکھیں گے. ٹھیک, یہ رزالت. اور عمر ابن سعد کا واقعہ کیوں اسٹرائکنگ ہے, اسٹرائکنگلی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ عمر ابن سعد کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے, رسول خدا کے ان اصحاب کے بیٹے, اس صحابی کے بیٹے کا نام ہے کہ جو بہرحال ایک پرومیننس رکھتے تھے, جو فاتح ایران ہے. سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران کہا جاتا ہے, ایران کے اس لشکر کے سپہ سالار تھے وہ, اور یہ ان کا بیٹا ہے, یعنی کہ جانتا ہے سب کچھ. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز انسان کو کہاں لے جاتی ہے, یہ رزالت. تو رزالت کی مین ریزن کیا بنتا ہے؟ حرص و حوث سے دنیا. جو جس کا نفس اس میں پھنس گیا, کرامت تو پھر بھول جائے وہ. اور پھر آخر میں اس چیز کو آپ دیکھیں, اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ, انہیں ابھی موقع نہیں ہے لیکن پہلے ہم نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ عمر سعد کے ساتھ جو کردار بالکل کنٹراسٹ میں آتا ہے نا, وہ حور کا کردار ہے, حور کا کردار ہے, کہ وہاں بھی سپہ سالاری تھی, وہ چیز تھی, لیکن حور نے ان سب چیزوں کو چھوڑا ہے, اور یہاں پر وہ رے کی حکومت کے لیے اس نے اپنا دین اور ایمان اور رشتہ ولایت کو چھوڑا ہے. آپ انجام دیکھیں دونوں کا. حر کی زندگی گئی, ٹھیک ہے, حر کی زندگی گئی, شہید ہوئے, مقتول ہوئے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی دعا لے کر دنیا سے گئے کہ خدا تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں حر کرے. جو ایک واقعہ ہے اس کے تحت امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رومال حر کے زخم پر باندھا, اور تا قیامت عزت و شرف, ٹھیک ہے, یہ کرامت کا لازمی نتیجہ ہے. جو اپنے کردار کو ہر پستی سے اوپر اٹھاتا ہے, بلند کرتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عزت, دنیا کی بھی عزت, آخرت کی بھی عزت. اور آپ دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد حر کو اس بنیاد پر یاد نہیں کیا جاتا ہے کہ امام حسین کا رستہ روکا تھا. آپ اس چیز کو دیکھیں, یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے حر کے لیے کہ نہیں ہے, کہ ایک انسان اتنا بڑا گناہ کرے اور خدا اس گناہ کے داغ کو کس طریقے سے حر کے دامن سے دھو دیا ہے خدا کی رحمت نے. یہ کرامت کا اجر ہے. اگر آپ اپنے نفس کو کرامت کی راہ پر لے کے چلیں, آپ دیکھیں یہ اس کا اجر ہے, یہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور اس کے برعکس عمر سعد کا انجام کیا ہوا؟ اس کے اپنے گھر والے اس پر تھوکتے تھے. جب وہ کربلا سے واپس گیا ہے, اس کے اپنے گھر والے اس پر لعنت کرتے تھے, باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اور وہ اس صورتحال کی وجہ سے نیم دیوانہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. وہ حکومت تو گئی گئی جس کی لالچ میں اس نے یہ سب کچھ کیا تھا, اور یہ نتیجہ ہاتھ میں آیا. یہ رزالت کا انجام ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کوئی ڈیفینیشن نہیں دے رہا آپ کو, لیکن اگر آپ ان ایگزامپلس کو سمجھیں گے نا, آپ خود کرامت اور رزالت کے فرق کو کلیئر کرتے چلے جائیں گے. بات واضح ہو رہی؟ کرامت کس کو کہتے ہیں, رزالت کس کو کہتے ہیں. تو حر نے اپنے نفس کو کریم بنایا, آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں. کریم کا مطلب کیا؟ اب یہاں پر حر کی کرامت کیا ہے کہ میری ذات سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ فرزند رسول کو نقصان پہنچ جائے, ٹھیک ہے. حر نے اپنے نفس کو اس سے اوپر سمجھا, اوپر جانا, کہ میری جان جائے نہیں جائے, سپہ سالاری رہے نہیں رہے, کچھ بھی ہو, لیکن میں اس دنیا میں اپنے دامن پر یہ دھبا برداشت نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے فرزند رسول مصیبت میں پڑے. اور اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے جبکہ میں چیزوں کو پراپرلی نہیں سمجھ پا رہا تھا, تو اب اس کا کفارہ میں اپنا خون اور اپنی جان دے کر کروں گا. یہ کرامت نفس ہے یا نہیں ہے؟ جس نفس کے اندر صفت کرامت ہے وہی اتنے بڑے ڈیسیشن لے پائے گا نا, اپنی جان دینے کے, اپنے عہدہ دینے کے, اپنا سب کچھ دینے کے ڈیسیشن. اور پھر آخر میں عالی ترین مثال, وہ مثال کس کی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی. نفس کریم, بہت بہت شاندار. مجھے نہیں پتا کہ سورہ یوسف کتنے لوگ اس طریقے سے, اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر غور کریں. میں صرف دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گفتگو لمبی نہیں کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام, جب ان کو قید خانے سے رہائی کا حکم ملا, قید خانے سے رہائی کی بات آئی کہ یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا, بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ جو 7 گایوں کا اور پھر اس کے بعد 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری خوشے, اور اس کی تعبیر کسی کو سمجھ میں نہ آئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے, اور وہ جو قیدی پہلے چھوٹ کے جا چکا تھا وہ آیا, آپ سے تعبیر پوچھ کے واپس گیا. چھوڑ دیں, کہ وہ تعبیر پوچھ کے واپس گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر میرے پاس آؤ. یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ سورہ یوسف کی آیت تقریباً 45-50 کے درمیان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے, اب آپ سوچیں کہ وہ کتنے سالوں سے اس قید خانے میں بند تھے, اور وہ قید خانے کوئی آج کل کے زمانے, آج کل کے بھی برے ہی ہوتے ہیں قید خانے, لیکن وہ اس زمانے کے جو قید خانے تھے وہ اذیت ناک. اگر ان کو یہ حکم مل رہا ہے کہ اس کو لے کر میرے پاس آؤ, تو انسان سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قید سے باہر نکلے گا نا, قید خانے سے باہر آئے گا. آپ نے اس قاصد کو واپس کر دیا اور کہا کہ جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کہ جو مجھ کو اپنے قید اور مکر میں گرفتار کرنا چاہ رہی تھی, ان کا کیا حال ہے. اور جب ان خواتین نے اور خاص طور سے عزیز مصر کی زوجہ نے یہ اقرار کیا کہ یوسف پاک دامن ہیں, غلطی پر ہم تھے, تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا کہ میں قید خانے سے باہر آؤں گا. اور آپ نے کیا فرمایا کہ لیعلم, تاکہ یہ لوگ جان لیں, انی لم اخنہ بالغیب, کہ میں نے کسی کے پیٹ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی ہے کسی کے ساتھ. یہ عالی مثال ہے, یہ اعلی مثال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ قید خانے سے نکلنا نہیں تھا, کہ میرے کردار پر اگر ایک شائبہ بھی آ رہا ہے نا, پستی کا, گھٹیا پن کا, وہ بھی نہیں رہنا چاہیے, کہ تاکہ سب لوگ اچھے طریقے سے جان لیں, علم حاصل کر لیں, لم اخن ہو بالغیب, میں نے کسی کی پیٹ پیچھے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے. یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے اس میں ذرہ برابر انوالو نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا وہ مطلب ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سینٹینسز کہ وما ابری او نفسی, اس کردار کا انسان جو ہے نا وہ یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا. نفس تو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے, الا ما رحم ربی, اگر رحمت رب نہ ہو تو یہ نفس برائی سے نہیں بچ سکتا. یہ ایک مثال. اور دوسری مثال یہ کہ جب یہ تمام کام ختم ہوتا ہے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جان لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں, یعنی دو جملوں میں وہ قبول کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کاروں میں سے تھے, انا کننا خاطئین, بے شک ہم خطا کاروں میں سے تھے. اب آپ وہاں تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے بھائی, جیسے اگر ہم یہ جملہ استعمال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مٹھی میں تھے, آپ حاکم ہیں ظاہراً, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے آگے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جس قسم کی چاہتے سزا دے دیتے. انہوں نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم الیوم, لا تثریب, آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اور اللہ تمہاری مغفرت کرے. یہ کرامت کی اعلی مثال ہے. تو میں نے آپ کو پہلے چھوٹے سے شروع کیا کہ کم از کم اتنا تو ہو, اور پھر اس سے اوپر, اور یہ اعلی مثال ہے کہ حقیقتاً نفس کریم کس کو کہتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دوں بات, اور بس پہ میری گفتگو آج کی حد تک ختم, کہ اینشنٹ وزڈم جو ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اینشنٹ وزڈم, یعنی اینشنٹ وزڈم کا مطلب کیا, کہ اب سے کم از کم 2500-4000 سال پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں ابھری ہیں, ہندوستان میں, چین میں, یونان میں, ایران میں, اور وہ تہذیبیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے پوری ایک وزڈم تھی. ٹھیک ہے, مطلب وہ یوں ہی نہیں تھا کہ انہوں نے خالی مادی ترقی کی تھی, بلکہ بڑے بڑے عقلاء اور حکماء ان میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہاں سے پورا ایک زندگی کا نظام उन्होंने बिल्ड किया था। तो एंशिएंट विजडम के तहत जो खिलकत है यानी जो वर्ल्ड है उसकी बुनियाद चार चीजों पर है, अनासर अरबा, आग मिट्टी पानी हवा, आग मिट्टी पानी हवा। और ये बहुत काबिल गौर नुकता है, यानी आज वो जब एटम और ये वो चक्करों में ना लोग इन सब चीजों को रिडिक्यूल करते हैं, मॉक करते हैं नजरियात को, लेकिन इसमें बहुत हिकमत है। अगर आप गौर करें कि इन चारों चीजों में जो अनासर अरबा हैं कि जो बहरहाल जमीनी जिंदगी की बुनियाद हैं, मेन मटेरियल हैं, सब्सटेंसेस हैं, इनमें एक खसूसियत कॉमन है। वो खसूसियत कौन सी है जो सब में पाई जाती है? गंदगी और नापाकी को कबूल करने के बाद उसको डिसिपेट करना और खुद हमेशा पाक रहना। ये चारों के अंदर ये चीज कॉमन है, बताए हैं या नहीं? तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन चारों में ये चीज कॉमन है। पानी, आप समंदर के पानी में कितना गन जाता है, समंदर का पानी नापाक नहीं होता, ठीक है? अगर इवन नॉर्मल पानी भी है उसमें गंदगी पड़ जाती है तो वो पानी क्या करता है, वो पानी एवेपोरेट हो जाता है, गंदगी को नीचे छोड़ देता है, एवेपोरेट हो जाता है, बुलंद हो जाता है, फजाओं में चला जाता है। हवा के अंदर कितने टॉक्सिक फ्यूम्स, गंदगी, बदबू जाती है, लेकिन क्या यह हवा गंदी है, गंदी रहती है? नहीं रहती, वो चीजें बहरहाल डिसिपेट हो जाती हैं। मिट्टी में आप गंदगी और निजासत डालें वो बाकी नहीं रहती, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने जो ये निजाम बनाया है ना, ये निजाम में बिल्ट इन करामत है। जो आयात आफाकी हैं कि जो ये निजाम और जिंदगी है कि जो हमें मुसलसल हमारी तरबियत करता है, हमें खुदा के पैगामात देता है, इस निजाम में करामत बिल्ट इन है। और करामत की ये कौन सी नौइयत है जो हमें नजर आ रही है कि इंसान सिर्फ खुद पाक ना रहे, दूसरे की गंदगी को भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन उस तरीके से बर्दाश्त करे कि खुद नापाक ना हो और वो गंदगी खत्म हो जाए। ये हकीकतन नफ्से करीम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज कोई आपके सामने कोई किसी कंसेप्ट पे बात नहीं की, कि किसी भी गहराई में जाके गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ वो मिसालें जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा नुस्खा क्या आया, हमारे नुस्खे का दूसरी मेडिसिन क्या आई कि आप, इन्हें आपने ये रिवायात और अहादीस सुनी होंगी कि मोमिन के लिए जरूरी है कि वो हमेशा अपने आमाल का हिसाब करे, खुसूसन रात सोते वक्त कि आज के दिन मैंने क्या किया, मेरे आमाल क्या थे। अब यहां पर उसको मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि आप फकत अपने आमाल का हिसाब ना करें, आप अपनी करामत का हिसाब करें। अगर आप करामत के मायना समझ रहे हैं तो फकत ये ना देखें कि मैंने कौन सा अमल नेक किया था या नेक नहीं किया था, आप इस बात का हिसाब रखें कि मैंने एक दिन या दो दिन में मेरे नफ्स में कितनी करामत बढ़ी या कम हुई। अगर आप उसका मेयार समझ रहे हैं, यानी मैंने किसी को धोखा दे दिया, नऊज़ुबिल्ला, झूठ बोल के फायदा उठा लिया, तो क्या मतलब हुआ, मेरे नफ्स की करामत का लेवल लो हो गया, ठीक। अगर मैंने कोई काम खुदगर्जी की बिना पे कर लिया, मतलब परस्ती की बिना पे किया, उस अमल में इखलास नहीं था, मेरे नफ्स की करामत का लेवल नीचे चला गया। तो अब आप खाली हिसाब अपने आमाल का ना रखें कि मैंने आज की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी या मुस्तहबी रोज नहीं, इससे आगे बढ़कर अपने नफ्स में करामत का बैरोमीटर बनाएं। और उसके लेवल को चेक करें कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं कि इनमें से कोई भी बात जो है ना ऐसी नहीं है जो आप कर ना सकते हो। हमें हमारे साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो ये हो गई है कि हमने इतने ज्यादा अरसे तक गलत बातें सुन सुन के हम पर असरअंदाज हो गई हैं कि जो सही है और आसान है वो हमें मुश्किल लगना शुरू हो गया है। ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है। यानी जो रास्ता खुदा ने बताया है हमें वो आसान तरीन रास्ता है, वो हमारी फितरत से हमाहंग है, हमारी अकल को अपील करता है। लेकिन इतने अरसे तक हम उल्टे रास्ते पे चलते रहे कि जब सही रास्ते की खबर दी जाती है तो हम कहते हैं ये किस किस्म की बात हो रही है, ये क्या है। तो दूसरी चीज अभी ऐड कर लीजिए कि हमें हमेशा जो अमल करना है किस बुनियाद पे करना है, मोहब्बत खुदा की बुनियाद पे करना है। हमें हमेशा खुदा से उसकी मोहब्बत मांगनी है, उसके औलिया की मोहब्बत मांगनी है। और हमें अपने नफ्स में करामत का हिसाब रखना है। क्यों? इसलिए कि अगर मेरा नफ्स इंशाल्लाह करीम होगा तो मेरा इमाम, और ये भी सूरह यूसुफ का एक जुमला है, जरा सा दो मिनट की जसारत, के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बिन्यामीन के आपने एक तरकीब से बिन्यामीन को रोक लिया था कि बिन्यामीन नहीं जा सकते, वो जो उनके सामान में वो रखवा लिया था प्याला, तो उनके किसी भाई ने कहा कि हम अपने वालिद से अहद कर आए हैं, पक्का खुदा के नाम पर वादा करके आए कि हम बिन्यामीन को छोड़ के नहीं आएंगे, तो आप उसकी जगह हम में से किसी को रख लें, हम में से किसी को रख लें उसकी जगह। तो वहां पर जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला है ना, वो बड़ा जुमानी जुमला है कि खुदा की पनाह कि हम उसको रख लें, यानी उसको छोड़ दें जिसके पास हमारा माल और सरमाया है। खुदा हमें इस बात से अपनी पनाह में रखे कि जिसके पास हमारी मता और सरमाया है हम उसको छोड़कर किसी और को ले लें। जो बहुत खूबसूरत जुमला है, यानी हुज्जत खुदा को अच्छे तरीके से पता है कि उनका माल किसके पास है और वो उसको छोड़ते नहीं है कभी भी। अगर आपका नफ्स वो करामत रखेगा ना, अगर आपके नफ्स में वो सिफत मौजूद है, तो हुज्जत खुदा का हाथ आपके कल्ब तक लाजमी पहुंचेगा, क्योंकि वो अपनी मता को छोड़ते नहीं है, अपने सरमाए को तर्क नहीं करते। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू किसी जगह तक पहुंच रही है, और जाहिर है कि मेरी नीयत यही है जिस हद तक मेरी ताकत और इस्तेआत है कि हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से इंसान बने, जो ये अजीम शाम कुर्बानी का जो मकसद है, हम इस कुर्बानी को उस तरीके से अपने अंदर जिंदा करें कि वो मकसद भी अपने पाया तकमील को पहुंचे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खुदा हमें उस राह पर आगे बढ़ाएगा। एक सलावात मुहम्मद वाले मुहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस राह में, इस सफर में, हमने अब तक आपके असहाब का जिक्र किया, और असहाब के अंदर जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने, यानी अगर आप ये कहें कि उनके अंदर जो तरक्की है, मेयार की बुलंदी है, वो हैरत अंगेज है, क्योंकि हर एक बुलंद मेयार से नहीं आ रहा था इमाम हुसैन के पास। लेकिन जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों, आपके अहले बैत, और खुसूसन आपके जो करीबी जिनसे आपका रिश्ता कुर्बत था, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो वहाँ पर एक अलग मकाम और मेयार है, और यकीनन वो असहाब वाले मेयार से बुलंदतर है। जब करबला में तमाम اصحاب کی شہادتیں واقع ہو گئیں، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹوں کو یا اپنے کزنز کو، ان سب کو نہیں بلا کے کہا کہ اب جائیے اور آپ اپنی قربانی پیش کیجیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اس بیٹے اور فرزند کو بلایا میدان میں جانے کے لیے کہ جسے آپ اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا علی اکبر کے آگے بڑھنے کے بعد کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں اپنے اس فرزند کو تیری بارگاہ میں روانہ کر رہا ہوں کہ جو اپنی شباہت میں، اپنی شخصیت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے، اور جب ہماری یہ نیت ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں تو ہم اس کے چہرے اور قیافے کو دیکھتے تھے۔ اور روایات کے کچھ جملے عجیب ہیں اس حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے زبان مبارک سے بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے فوج اشقیہ کے لیے بد دعا کی ہے، لیکن علی اکبر کو میدان میں بھیجتے وقت امام حسین علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ بھی آیا کہ اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے کہ آج تو نے میرے سلسلہ ارحام کو منقطع کیا۔ جناب علی اکبر جب میدان میں تشریف لے جاتے ہیں تو رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جو واقعات بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی تلوار سے 120 ملاعنہ، 120 لعین قتل ہوئے، لیکن اس دوران میں آپ پر پیاس کی شدت غالب آنا شروع ہوتی ہے، گرمی اور دھوپ کی سختی آپ کو تکان میں ڈالتی ہے۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کے دل کی تڑپ تھی یا خیموں کے اندر بیویوں کی دعائیں اور بکا تھی کہ علی اکبر پلٹ کر ایک دفعہ پھر خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بابا، آپ نے میری جنگ دیکھی؟ امام فرماتے ہیں ہاں بیٹا، تم نے شجاعت حیدری کی یاد کو تازہ کیا۔ کہتے ہیں کہ بابا، اگر مجھے کچھ پانی مل جائے، میری اس ہلاک کرنے والی پیاس میں کچھ کمی آ جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ میں اس فوج کے ساتھ کس طریقے سے مبارزہ کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے یہ سن کر آنسو جاری ہوئے، اور دو جملے ملتے ہیں روایتوں میں کہ جس میں آپ نے علی اکبر کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو، اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو، شاید تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ اور جب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی زبان پر زبان رکھی ہے تو وہ فقرہ نہیں ہے روایات میں کہ پریشان ہو کر ہٹا لیے زبان، کیونکہ دل یہی کہتا ہے کہ علی اکبر کو واقعاً شربت جنت کا مزہ آیا ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنی انگشتری کا نگینہ دیا اور کہا کہ اے بیٹا، اس کو اپنی زبان پر یا زبان کے نیچے رکھ لو، انشاءاللہ تمہاری پیاس کم ہوگی، اور بس اب اس بات کے امیدوار رہو کہ تھوڑی ہی دیر میں نانا رسول اللہ بہشت کا جام تم کو پلائیں گے، اور اس کے بعد کبھی تمہارے لیے پیاس نہیں رہے گی، تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں رجز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور علی اکبر کے ہاتھوں سے قتل ہونے والے اشقیا کی تعداد 200 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس وقت ایک شقی ہے جس کا نام لکھا گیا ہے مرہ بن منقذ، وہ کہتا ہے کہ تمام عرب کا خون میری گردن پر ہو اگر میں نے اس جوان کی زبان کو بند نہ کیا، اس جوان کی شجاعت کو، اس کی جنگ کو ختم نہ کیا. اور وہ پشت سے علی اکبر پر نیزے کا وار کرتا ہے، جو آپ کے وجود کو، بدن کو توڑتا ہوا آپ کے جگر میں پیوست ہو جاتی ہے نیزے کی یعنی. اور علی اکبر پھر اس کے بعد گھوڑے پر باقی نہیں رہ سکتے، زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابتا، اے بابا جان میرا سلام قبول کریں. امام حسین علیہ السلام جب اس صدا کو سنتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اب اس بارے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ علی اکبر اب اپنے آخری وقت سے نزدیک ہیں. جناب عباس علمدار کو ساتھ لے کر علی اکبر کے سرحانے پہنچتے ہیں، بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، اور اس وقت علی اکبر یہ کہتے ہیں کہ اے بابا جان جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی نانا رسول اللہ بہشت کا جام لے کر میرے سرحانے آئے ہیں کہ اے بیٹا اس کو پی لو اور حسین سے کہہ دو کہ جلد آئے جنت تمہارے اشتیاق میں ہے. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ کی آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے میرے والدین کے لیے، اور جو خصوصی درخواست ہے تنظیم فاطمہ اور شوکت حسین اور آپ تمام حضرات کے مرحوم لواحقین کے لیے.